بسم الله الرحمن الرحيم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا صالحين سے محبت رکھتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں امید ہے کہ حق تعالی ان کے صحبتوں اور دعاؤں کی برکت سے نیک بنا دے نیک بندوں کی صحبت سے نیک بندوں کی صحبت نیک بناتی ہے برے بندوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. فرمایا جس کو بدنگاہی کا مرض شدید ہو آنکھیں جھکتی نہ ہو جس کو بدنگاہی کا مرض شدید ہو وہ جب گھر سے نکلے تو باوضو ہو کر دو رکعت نفل حفاظت کے نیت سے پڑھ کر حفاظت کی دعا مانگ کر نکلے. اسکول جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں خطرہ ہے کہ بدنگاہی ہو جائے گی نگاہ غلط پڑ جائے گی تو باوضو ہو کے جائیں دو رکعت نفل پڑھ کے جائیں دعا مانگ کے جائیں. یعنی گوشہ چشم سے بھی دیکھ لیا ہو یا لباس کے اوپر نظر پڑ گئی ہو یا کانوں نے ان کے گفتگو سے لذت حاصل کی ہو تو گھر واپس آ کر چار رکعت نفل دو دو توبہ کی نیت سے پڑھ کر استغفار کر لے الحا تضرع کر لے استقامت اور اصلاح کی دعا کر لے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس بیماری سے بچ جائے گا اور اس کے نقصانات سے بچ جائے گا. فرمایا ان چیزوں کا اہتمام کر لے جس وقت مستورات کا گزر ہو اہتمام سے نگاہ کو نیچی رکھنا خواہ کتنا ہی نفس کا تقاضا دیکھنے کا ہو اگر نگاہ اٹھ جائے اور کسی پر پڑ جائے تو فوراً نگاہ کو نیچی کر لینا خواہ کتنی ہی مشکل ہو خواہ دم نکلے نگاہ جھکا لے. اور یہ سوچنا کہ نکاح کی حفاظت نہ کرنے سے دنیا میں لذت ذلت کا اندیشہ ہے نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے آخرت کی تباہی یقینی ہے. یعنی یہ ہدایت ہے آنکھ بچانے کے لیے کہ یہ آدمی سوچے کہ دنیا میں ذلت کا اندیشہ ہے نیکیوں کا نور ضائع ہو جاتا ہے آخرت کی تباہی یقینی ہے. اور یہ سوچے اسی طرح بدنگاہی پر کم از کم چار رکعت نفل پڑھنے کا اہتمام اور کچھ نہ کچھ حسب گنجائش خیرات کرے اور کثرت سے استغفار کرے. اور اسی طرح یہ سوچنا کہ بدنگاہی کی ظلمت سے قلب دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے اور یہ ظلمت بہت دیر میں دور ہوتی ہے حتیٰ کہ جب تک بار بار نگاہ کی حفاظت نہ کی جائے باوجود تقاضے کے اس وقت تک قلب صاف نہیں ہوتا. اور یہ سوچنا کہ بدنگاہی سے میلان پھر میلان سے محبت اور محبت سے عشق پیدا ہوتا ہے اور ناجائز عشق سے دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے. ہاں اس کی اصل بنیاد یہ نگاہ ہے اور پھر اس سے زبان ہے بات ہے بات سے پھر بات بڑھتی ہے پھر محبت بڑھتی ہے پھر عشق بڑھتا ہے پھر ماں باپ بھی چھوٹ جاتے ہیں خاندان بھی چھوٹ جاتا ہے دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور یہ خوار کا خوار رہتا ہے. یہ سوچنا کہ بد نگاہی سے نیکیوں کا نور ذکر شغل رفتہ رفتہ رغبت کم ہوتی رہتی ہے. آج تو ماشاء اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں خوب طبیعت چاہ رہی ہے لیکن جب باہر کے ماحول میں بد نگاہی ہوگی تو آہستہ آہستہ نیکیوں کی رغبت کم ہو جائے گی جماعت کے لیے نہیں اٹھا جائے گا مسجد میں آنے کے لیے نہیں طبیعت چاہے گی حتیٰ کہ چھوٹنے بھی لگ جائیں گی نیکیاں اور ایک وقت آئے گا انجام کار نیکیوں سے نفرت بھی ہونے لگ جائے گی. ایسا بھی ہوتا ہے تو آغاز بدنگاہی سے اس سے نیکیوں کا نور گیا نیکیاں چھوٹنے لگ گئیں ہاں اور آہستہ آہستہ نیک لوگوں کی صحبت سے نفرت سے ہونے لگتی ہے مسجد سے نفرت سے ہونے لگتی ہے وحشت سے ہونے لگتی توفیق ہی نہیں ملتی. فرمایا اس لیے فرمایا کہ اگر ان سات لمرات کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. توبہ کرنے سے گناہ کی سیاہی قلب سے دور ہو جاتی ہے بشرطیہ کہ سچے دل سے توبہ کرے. یعنی توبہ کے وقت یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہ کریں گے اور دل پر ندامت طاری ہو اس کے بعد اگر پھر یہ گناہ ہو جائے تو پھر اسی طرح توبہ کر لے بس لگا رہے. توبہ کے نفل کی نماز کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے شیطان کو توبہ کے نفل پڑھنے والوں سے بڑی مایوسی ہو جاتی ہے شیطان کو توبہ کے نفل پڑھنے والوں سے بڑی مایوسی ہو جاتی ہے. وہ اپنی تجارت کو بڑا خسارے میں دیکھتا ہے کہ مومن نے توبہ کر کے گناہ بھی معاف کرا لیا اور ثواب بھی کما لیا. سبحان اللہ, اگر کوئی نوجوان ہر گناہ کے بعد توبہ بھی کر لے اور اس توبہ ہی کو نہ چھوڑے, ہاں, تو انشاءاللہ شیطان اس سے مایوس ہو جائے گا. یہ نہ مایوس ہو کہ یار چھوٹتے نہیں گناہ, یہ عورتیں, یہ نہ مایوس ہو, یہ اپنا کام کرتا رہے, بس گناہ ہو گیا توبہ کر لے, گناہ ہو گیا ہزار مرتبہ دن میں توبہ کرنا پڑے کر لے, کیا ہوگا. سبحان اللہ, گناہ بھی معاف ہوں گے اور ہزار رکعت نوافل کا ثواب الگ ملے گا. شیطان کے تو پیٹ میں درد ہو جائے گا, تو مصیبت ہو گئی, اسے گناہ کرنا ہی مصیبت ہے. تو بڑا گھاٹے کی تجارت ہے کہ جتنے اسے گناہ کرو اتنے نفل پڑھ لیتا ہے, یقین جانے مایوس ہو جائے گا. لیکن شیطان توبہ سے مایوس نہ ہونے دے کہ یار توبہ کیا کرنی, توبہ پھر ٹوٹ جائے گی یار, کیا کرنی, توبہ پھر ٹوٹ جائے گی یار, جھٹک دو اس کا یہ خیال. تو اگر آج کا نوجوان اور مسلمان اس کی ہمت کر لینا, سبحان اللہ, پتہ نہیں اس کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو جائے. فرمایا شیطان کو توبہ کی نفل پڑھنے والوں سے بڑی مایوسی ہوتی ہے. پہلی کوشش تو کرتا ہے کہ مسلمان کو مایوس کر دوں, یار میرے سے تو چھوٹتا ہی نہیں گناہ, کیا کرنا ہے توبہ. پہلے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کو مایوس کر دیں, لیکن اگر ہمت کر کے مسلمان توبہ کرنے پہ آ جائے تو شیطان مایوس ہو جاتا, آخر کار وہ مایوس ہو جائے گا. اور وہ اپنی تجارت کو بڑے خسارے میں دیکھتا ہے کہ مومن تو توبہ کر کے گناہ بھی معاف کرا لیا اور نفل کا ثواب بھی الگ جمع کرا لیا, پھر وہ ایسے شخص سے نا امید ہو کر کوئی دوسرا شکار تلاش کرتا ہے, یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. فرمایا توبہ کی سواری کیا عجیب سواری ہے, مومن اس کی برکت سے انتہائی ظلمت اور پستی سے اڑ کر عرش تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ, چلو ہم بڑے نیک نبی صحیح اور بڑی نیکیوں کی سواری ہمیں نبی ملی, توبہ کی سواری لے لو میاں, یہ کوئی معمولی تھوڑی ہے, یہ بھی آدمی کو فرش سے عرش تک پہنچا جاتی ہے, بہت تیز رفتار سواری ہے یہ بھی, اسے پکڑ لو. فرمایا توبہ کی سواری کیا عجیب سواری ہے, مومن کو اس کی برکت سے انتہائی ظلمت اور پستی سے اڑ کر عرش تک پہنچا دیتی ہے, یعنی اللہ کا ولی اور مقرب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ, کچھ دن میں 100 مرتبہ گناہ کرے اور 100 مرتبہ سچی توبہ کرے, 100 مرتبہ توبہ کرے گا تو پھر اللہ کا ولی بن جائے گا. کتنے پیارا ہے مولا, کتنی آسان رکھ دی اپنا قرب, اور کتنا پیار سے اپنی ولایت دیتا ہے, اور کتنی محبت کرتا ہے, اور کتنا مہربان ہے ہم کمزوروں پر, کہہ رہے ہیں توبہ کر لو بس میں پھر اپنا ولی بنا لوں گا. یہ تھوڑی کہ ولی سے گناہ نہیں ہوتا, ولی سے گناہ ہوتا ہے, لیکن ولی گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, ولی کا کمال یہ کہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا, فوراً توبہ کر لیتا, بس یہ کر لو بھائی, بدنگاہی ہو گئی فوراً توبہ. مایوسی تو ہے ہی نہیں نا وہاں, مایوسی تو ہے ہی نہیں. کوئی کر کے دیکھے 100 مرتبہ توبہ کر کے دن کو, سبحان اللہ, 100 رکعت نفل پڑ کے, شیطان فوراً کہے گا یہاں بیکار ہے اپنا وقت ضائع کر. توبہ کو نہ چھوڑنا بھائی, توبہ کو نہ چھوڑنا, اسے کرتے رہنا, اور ہر مرتبہ جب توبہ کرو سچی ہمت کے ساتھ, عزم کے ساتھ, مولا اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس سے بچا لے گا, ہاں, اور اللہ اپنا ولایت اور ولی بنا دے گا. ان اللہ یحب التوابین, قرآن میں ہے, فرما جو توبہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے, اور پھر توبہ کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے, اور پھر توبہ کرتا ہے اور پھر توبہ توڑ دیتا ہے, لیکن توبہ نہیں چھوڑتا. اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اس لیے اللہ میاں نے ان اللہ یحب التواب کا تائب نہیں کہا, تائب ایک مرتبہ توبہ کر لیا اس پکا ہو گیا, نہ نہ, توبہ کی ٹوٹ گئی, توبہ کی ٹوٹ گئی, بار بار توبہ کر رہا ہے. اللہ کہتا میں اس کو بھی اپنا پیار دے دیتا ہوں. کتنا آسان ہے اللہ تک پہنچنا, سبحان اللہ. مایوسی تو ہے ہی نہیں بھائی, کتنے نوجوان بیچارے صبح سے مجھ سے کہہ چکے ہیں ڈر لگ رہا ہے باہر جائیں گے کیا ہوگا, باہر جائیں گے کیا ہوگا, کل پھر کیا ہوگا, ہاں, تو بھائی مایوسی نہیں, اللہ ہے ہمارا ہمارے ساتھ انشاءاللہ. اور یہ بہترین ہتھیار ہے, بہترین ہتھیار توبہ کا, ہاں بہترین ہتھیار. غلطی ہو گئی توبہ کر لو, غلطی ہو گئی توبہ, دو رکعت نفل پڑھ. ارشاد فرمایا کسی چیز کا نافع ہونا اس کے کافی ہونے کی دلیل نہیں. بس کوئی بھی دین کا کام ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ دین کا یہی کام بس کافی ہے, بس یہی طریقہ نافع ہے. یہ حد سے تجاوز اور جہل اور نادانی ہے. اکابر اور مقبولین خدا اور بزرگان دین سے کہیں بھی اس قسم کی باتیں ثابت نہیں. یہ باتیں کلم علم اور غیر صحبت یافتہ نادان لوگ کرتے ہیں. دین کی خدمت کے کام ہیں, اللہ کسی کے لیے کس کو قبول فرما لے. آنکھ بہت نافع ہے اس میں کیا شک ہے, لیکن زبان کی اہمیت کا انکار تھوڑی ہے. اور زبان کسی جگہ پر بہت نافع نفع دے رہی ہے, لیکن کان کی اہمیت کا انکار تو نہیں ہے نا. کسی جگہ کان بہت کام دے رہا ہے, بہت نفع بخش, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ مفید نہیں ہے. دین کی خدمت کے کام میرے نبی نے بہت سارے کیے, ہاں, اور کوئی بھی کام غیر مفید نہیں ہے. ہاں ہاں, کسی کسی موقع پہ کوئی نفع دیتا ہے, کسی موقع پہ کوئی نفع دیتا ہے, کسی کام پہ کسی موقع پہ کوئی نفع دیتا ہے. کسی کو کس سے فائدہ ہوتا ہے, کسی کو کس سے فائدہ ہوتا ہے. تو خدمت دین کے جتنے کام ہیں, ہاں, جو میرے پیارے نبی سے ثابت ہیں, چاہے وہ قرآن کی خدمت ہے, چاہے وہ تبلیغ کے حلقے ہیں, چاہے وہ جہاد کی خدمت ہے, چاہے وہ تزکیہ نفس ہے, چاہے وہ مدارس کی محنت ہے, سب اللہ کے ہاں مقبول ہیں. ہاں, اس لیے کہ میرے نبی نے یہ سارے کام کیے, ہاں, سارے کام کیے ہیں. اور کبھی بھی جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں وہ کسی بھی ایک کام کو کام سمجھ کر دوسروں کا انکار نہیں کرتے. یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے, نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے, کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. فرمایا جب رزق میں تنگی ہو تو اپنے اعمال پر نظر ڈالیں اور گھر والوں کے اعمال پر نظر ڈالیں, حق تعالیٰ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. ہاں, فرمایا یہ کر لیا کریں, اس سے انشاءاللہ محاسبہ ہوگا اور برکت بھی ہوگی. ارشاد فرمایا صحت اور تقویٰ کی نعمت حاصل ہو یہ مالداری سے بھی افضل ہے. صحت اور تقویٰ کی نعمت حاصل ہو یہ مالداری سے بھی افضل ہے. فرمایا ہر فتنے کے بانی کو غور سے دیکھو, ہر فتنے کے بانی کو غور سے دیکھو تو یہی معلوم ہوگا یہ کسی بڑے کے زیر تربیت نہیں رہا. ہر فتنے کے بڑے کو غور سے دیکھو تو یہی معلوم ہوگا یہ کسی بڑے کے زیر تربیت نہیں رہا. جب آدمی بے لگام ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا مربی اور بڑا نہیں ہوتا تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے اور جاہ اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ منکنار اور بدعات کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باپ دادا سے یہی رسم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں بھائی, اگر سار پشتوں سے باپ دادا چائے میں مکھی پیتے آ رہے ہوں تو کیا آپ بھی پی لیں گے؟ کہہ رہے ہیں پہلے سے چلا آ رہا ہے. فرمایا اگر سار پشتوں سے لوگ مکھیاں پیتے آ رہے ہیں تو آپ بھی پینے شروع کر دیں گے؟ ارے میاں غلط تو غلط, تو کیا آپ بھی پی لیں گے؟ طبعی مکروہات کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر احتیاط شرعی منکرات سے کرنا چاہیے. فرمایا اب چند معاصی ہیں, اگر ان سے بچنے کا اہتمام ہو جائے تو قریب قریب تمام گناہوں سے نجات مل جائے گی. چند معاصی ہیں, چند گناہ ہیں, اگر ان سے بچنے کا اہتمام ہو جائے تو انشاءاللہ قریب قریب تمام گناہوں سے نجات مل جائے گی. نمبر ایک, ان میں سے غیبت ہے, اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی اور اخروی پیدا ہوتے ہیں، جس کا ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔ اس سے کہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کریں، نہ سنیں، نہ اچھا نہ برا، اپنی ضروری کاموں میں مشغول رہیں۔ ذکر کریں تو اپنا ہی کریں، اپنا دھندہ کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کی اس کو فرصت ملتی ہے۔ غیبت نہ کریں، ایک اس گناہ سے بچ جائیں۔ نوجوانوں کو دیکھو، اسکول کالج میں دیکھ، دوستوں ہی کتنی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اچھے اچھوں کے اندر موجود، اچھے اچھوں کہ میں سچ تو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ یار میں سچ تو کہہ رہا ہوں۔ ارے میاں، سچ کہہ رہا ہے تبھی تو غیبت ہے، جھوٹ کہتا تو بہتان ہوتا، جھوٹ ہوتا تو بہتان ہوتا۔ ہاں، تو اس کی پس پشت کیوں کہہ رہا ہے؟ اور جسے بتا رہا ہے اس کو کون سا، اس کا وہ مربی ہے، اس کا استاد ہے، اس کا باپ ہے کہ وہ تربیت کرے گا؟ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ اس کی برائی ظاہر ہو، اور یہ حرام ہے۔ اور حرام بھی ایسا نہیں مردے گوشت کا، بھائی کا گوشت کھانا، کتنی سخت وعید بتلائی ہے، لیکن یہ گناہ کیسا ہے؟ کوئی محفل نہیں، کوئی گھر نہیں، ہاں کوئی دوستوں میں بیٹھک نہیں، جب تک غیبت نہ ہو۔ تو حل کیا ہے؟ میاں اپنا تذکرہ کرو نا، کیوں تذکرہ کرتے ہو دوسروں کے؟ کوئی کرے تو میاں خاموش ہو جاؤ، میاں اپنا تذکرہ کرو، نہ تذکرے فضول سنو نہ کرو، غیبت نہیں۔ ایک نمبر دو، ایک ان میں سے ظلم ہے، خامالی یا جانی یا زبانی، مثلا کسی کا حق مال لیا تھوڑا یا زیادہ، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، یا کسی کی بے آبرو کی۔ ایک یہ نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ ظلم مالی بھی ہوتا ہے، کسی کا مال لے لیا، جانی بھی ہوتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دی، زبانی بھی ہوتا ہے، کسی کی آبرو خراب کر دی۔ کتنا مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان اتنی زور سے چلتی ہے کہ دوسروں کی عزت نفس مجروح کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ میاں تمہیں کیا حق ہے؟ یہ ظلم نہ کرو، ظالم نہ بنے، مالی بھی، جانی بھی، زبانی، دو گناہ ہو گئے، ایک غیبت نہیں کرنا، دوسرا ظلم نہیں کرنا۔ تیسرا، ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ ظلم اور غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں۔ غیبت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو تو پارسا سمجھتا ہے، ظالم بھی اس لیے بنتا ہے کہ متکبر ہوتا ہے۔ دوسرا فرما، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ تین، چوتھا ان میں سے ہے، غصہ نہ کریں، کبھی نہیں یاد، غصہ کر کے آدمی پچھتائے نہ ہو، کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلی مغلوب ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے۔ جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا، جو بات منہ سے نکلے گی ندامت ہوگی، غصہ اترنے کا جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی عمر بھر کے لیے اسے اس غصے کے نتائج کا صدمہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو چار چیزیں ہو گئیں، غیبت نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھنا، دوسروں کو حقیق نہیں سمجھنا، اور چوتھی چیز ہے غصے پہ کنٹرول۔ پانچویں چیز، ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا امرد لڑکے سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کو خوش کرنے کو اپنی وضاقتہ اور اپنا کلام اور اپنا لباس بنانا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں تحریر کے احاطے سے باہر ہیں، بہت خرابیاں پر پیدا ہوتی ہیں۔ کسی بھی غیر محرم سے کسی قسم کا تعلق، یا امرد سے جو پرکشش ہے اس کی طرف، یہ اتنی بربادی ہے کہ اجڑے آباد گھر اجڑ جاتے ہیں، آباد گھر اجڑ جاتے ہیں، اور نیکیوں کا پہاڑ رکھنے والا شخص بھی برباد ہو جاتا اگر اس فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ عبداللہ ادلسی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، 500,000 سے زیادہ احادیث یاد تھی، قرآن کا حافظ تھا، فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں پڑ گیا، فتنے میں ایسا پڑا کہ عیسائی لڑکی کے ساتھ، عیسائی لڑکی کے ساتھ، آخر اس کے گھر پہنچ گیا، اس کے باپ نے کہا ایک شرط ہے، لڑکی تب دوں گا، میرے سور ہیں، سور چلانے پڑیں گے، سور چلانے پڑیں گے۔ اور وقت آیا، وقت کا بڑا آدمی، محدث، مفسر، قرآن کا حافظ، ہاں، اور سور چلا رہا ہے، سور چلا رہا ہے۔ بہت شاگرد اس کے، کچھ شاگرد گئے استاد کی حالت دیکھ کر، روتی بھی تھے کہ کیا ہو گیا ہمارے استاد کو, کس فتنے میں پڑ گئے. پوچھا کوئی آیت یاد ہے, فرمایا کوئی آیت یاد نہیں, ایک یاد ہے جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو. کوئی حدیث یاد ہے, ایک ہی حدیث یاد ہے, سب بھول گیا, سب بھول گیا. تو میرے عزیزو یہ عجیب مصیبت ہے, یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے اور بربادی انتہا کو پہنچتی. پھر ایک وقت آیا اللہ رب العزت نے ان کی ندامت قبول کی, سچی توبہ کی, اور پھر وہ سب منظر واپس آ گیا جو پہلے تھا. لیکن اللہ کی پکڑ اس پر بڑی سخت ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا, پتہ نہیں چلتا. سب نیکیاں چلی جاتی ہیں, سارے تہجد چلے گئے, سب چلے گئے. ہاں تو اس حرام سے اپنے آپ کو بچا, جس قدر بچا سکتے ہیں. اس کا آغاز معلوم نہیں ہوتا جب شروع ہوتا ہے, لیکن جب اندر زخم پڑ جاتے ہیں اس حرام تعلق کے, محبت کے, گھر برباد ہو جاتا ہے, دینداری کا تو ستیہ ناس ہو جاتا ہے. تو فرمایا پانچویں چیز ان میں, غیر محرم عورت سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا. اور بدقسمتی سے اب ہمارے اسکول کالج میں تو یہ علاقہ پیدا کرنے کی ساری تدبیریں کی جاتی ہیں, ساری تدبیریں کی جاتی ہیں. کیسے ماں باپ غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں, اپنی جوان بچیوں کو دوسرے گھروں میں بھیج دیتے ہیں تعلیم کے نام پر, کئی کئی دن, ایک دن وہیں ٹھہر گئے, دوسرے دن وہیں ٹھہر گئے, وہ لڑکے یہاں اس کے گھر میں آ کے ٹھہر رہے ہیں, وہ بھی مطمئن کہ جی پڑھ رہے ہیں. یہ علاقہ بن رہا ہے, یہ علاقہ بن رہا ہے. پھر وہ اس انداز سے جماعتیں بناتے ہیں, گروپ بناتے ہیں کہ اس میں دو لڑکیاں ایک لڑکا, تین لڑکیاں دو لڑکے. کیوں؟ تاکہ یہ علاقہ بن جائے, ان کا دین برباد ہو جائے, برباد ہو جائے, اور اس سے کچھ باقی نہیں رہتا, کچھ باقی نہیں رہتا. ہوش ہی نہیں رہے آج مسلمانوں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو فرمایا پانچویں چیز ان میں, غیر محرم عورت سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا, خواہ اس کو دیکھنا یا اس کے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا, یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا, یا اس کے پاس پسند طبع قسم کی گفتگو کرنا, یا اپنے ظاہر کو اور اپنے لباس کو اس کے لیے آراستہ کرنا. میں سچ عرض کرتا ہوں اس تعلق سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اور جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطہ تعریف سے خارج ہیں. آخری چیز چھٹی, ایک ان میں سے طعام مشتبہ حرام کھانا ہے, لقمہ حرام اور مشتبہ کھانا ہے. اس سے تمام ظلمات نفسانیہ پیدا ہوتی ہیں, کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء کے رگوں میں پھیلتی ہے. بس جیسی غذا ہوگی ویسا اثر تمام جوارے اور اعضاء میں پیدا ہوگا, ویسی افعال اس سے سرزد ہوں گے. یہ چھ معاصی ہیں, غیبت نہ کرے, غیبت نہ کرے اور ظلم نہ کرے, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, غصہ نہ کرے, حرام تعلق کسی سے نہ رکھے اور لقمہ حرام نہ کھائے. اگر کوئی آدمی ہمت کر کے ان سے بچ جائے, ہاں تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے باقی سارے گناہوں سے بھی بچ جائے, باقی سارے گناہوں سے بھی بچ جائے. تو میرے عزیزو کمیاں کمزوریاں ہم سب کے اندر ہیں, ہم سب کے اندر ہیں. اللہ سے مدد بھی مانگ لیں کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں, تو ہماری مدد فرما لیں. تو میرے عزیزو اس کا اہتمام فرما لیں, اس کا بھی اہتمام فرما لیں, تھوڑا سا وقت ہے. تو کیا یہ اچھا ہے کہ جو ساتھی اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں اور مغرب تک خوب اللہ سے مانگتے رہیں, تلاوت کے اندر مصروف ہو جائیں, دعاؤں کے اندر مصروف ہو جائیں, استغفار کے اندر مصروف, بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ, اپنے اعمال کے اندر مصروف ہو جائیں. ہاں ان اعمال کے اندر مصروف ہو جائیں. جو ساتھی اعتکاف والے بیٹھے ہیں وہ بھی تلاوت کرتے رہیں, کھجور ہاتھ میں لے کر افطار کر لیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد گھر جا کے کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ وقت پھر کب آئے گا, آدھا پونا گھنٹہ ہے. ہاں یہاں تو سیزن ہے بھائی میاں, ایک کے ستر مل رہے ہیں, کب ملے گا پھر. ہاں تو اس وقت کو ضائع نہ کریں. ایک تو کم از کم سو مرتبہ, کم از کم سو مرتبہ تمام ساتھی استغفار کر لیں, کم از کم کہ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے. توجہ کے ساتھ ہاں, اور 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لیں, ہاں, اور پھر خوب دعائیں کریں, پھر خوب دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے, ہاں, اور جو یافتوں کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اللہ ان سب سے نجات نصیب فرما دے, ہاں, تو خوب دعاؤں کا وقت ہے, اور اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اعمال میں لگ جائیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک. انفرادی دعاؤں میں مصروف ہو جائیں.